الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے غزوہ بدر کے حالات و واقعات پر گفتگو ہوئی تھی، اور سبب یہ تھا کہ 17 ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو یہ عظیم معرکہ پیش آیا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت امتیازی مقام رکھتا ہے. اور 20 رمضان کو ہمارا وہ جمعہ تھا، اسی کی مناسبت سے میں نے کوشش کی تھی کہ اس کا جو پس منظر تھا، جو حالات تھے، چون کر یہ غزوہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت کیا تھی، اور یہ غزوات کیوں ضروری بھی ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوات سے گزرنا پڑا ہے، جہاد و قتال کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے. یہ ان ایویٹیبل ہیں نوع انسانی کی فلاح اور اصلاح کے حوالے سے. اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. حاصل یہ تھا اس پوری گفتگو کا، غزوہ بدر کے حالات و واقعات، کہ ظاہری اسباب میں مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں تھا. طاقت کا عدم توازن بے انتہا تھا، انتہا درجے کا، نو کمپیریزن. اس سے پہلے مسلمانوں کی ذہنی تیاری کے لیے وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی سورہ بقرہ میں کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی تائید و نصرت سے ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گیا، لیکن اس میں فیصلہ کن شے کیا ہے؟ اللہ کی مدد. چنانچہ یہ سبق پہلے سے پڑھایا ہوا تھا، مسلمانوں نے یہ اصول سمجھا ہوا تھا. چنانچہ انتہائی امبیلنس ہونے کے باوجود بھی بے دھڑک ہو کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دی ہوئی بشارتوں پر پوری طرح اطمینان قلب کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ اس میں کود پڑے، جو بظاہر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا. اس لیے کہ ایک طرف 1000 ہیں اور ادھر مسلمانوں کی طرف صرف 313، تعداد 1/3. لیکن دوسری طرف بہت بڑا فرق اور بھی ہے، وہ پوری جنگی تیاری سے آئے تھے اور مسلمان کسی جنگ کی تیاری کے ساتھ تھے ہی نہیں. صرف 40 افراد کو روکنا مقصود تھا، جس کے لیے 313 افراد جو ہیں وہ چلے گئے، بعض نہتے ہی تھے. پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، اس کے اسباب میں بتا چکا ہوں، اور ادھر جو ہے 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا، نو کمپیریزن. اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی، اور اس کا ایک مظہر یہ تھا کہ 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور مسلمانوں میں سے صرف 14 ہیں کہ جو وہاں پر شہید ہوئے ہیں، انہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا. اس میں بھی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے کہ وہ جو 70 مارے گئے تھے ان میں قریش کے بڑے بڑے سردار تھے. سب سے بڑا سرغنہ ابو جہل، پھر عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ بہت بڑا خاندان، بڑے بڑے پہلوان بھی تھے اور بڑے بڑے باحیثیت لوگ تھے. چنانچہ ان کی جو کمر ٹوٹی ہے بہت بری طریقے سے، اور دوسری طرف مسلمان، ان میں چند مہاجر تھے اور چند جو ہیں وہ انصار میں سے تھے، اور ٹوٹل تعداد 14 تھی، اور اس اعتبار سے کوئی بھی ایسا نمایاں نہیں تھا کہ جو بہت بڑی حیثیت رکھتا ہو. اگرچہ جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ دنیا میں چاہے کچھ بھی حیثیت نہ رکھتا ہو، اصل حیثیت اللہ نے اسی کو دی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو بہرحال یہ غیبی مدد تھی، اور ابو جہل کو اتنا یقین تھا اپنی فتح کا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ یوم الفرقان ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا دن، آج پتہ چل جائے گا کہ حق پہ کون ہے اور کون ہے جو ناحق جنگ کر رہا ہے. اور قرآن نے اسے یوم الفرقان بنا دیا. میں نے اس وقت یہ بھی عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ سورہ انفال یہ ساری کی ساری جو ہے وہ مشتمل ہے غزوہ بدر ہی کے حالات و واقعات اور اس پر تبصرہ اور اس کے حوالے سے مسلمانوں کو جو رہنمائی دی گئی ہے. اور اس میں ایک موقع تو ایسا ایک بحث جو آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے. چنانچہ اس صورت میں مسلمانوں کے لیے تا ابد جو رہنمائی ہے وہ بھی موجود ہے اسی کے تناظر میں، اور وہ اصل میں آج کا میرا موضوع ہے. ایک عجیب بات آپ نوٹ کریں گے، اتنی عظیم و شان فتح ہے، شاندار. قرآن مجید نے کہیں یہ نہیں کہا کہ خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، ریلیکس ہو جاؤ. نو، 10 رکوعوں کی صورت ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں، بلکہ بار بار تکرار کس بات کی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرو، ریپیٹڈلی. یہ ہے اللہ تعالی کی ترجیحات کیا ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں. کہیں ذکر نہیں ہے کہ اب کچھ عرصے کے لیے اب خوشی کے شادیانے بجاؤ، کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ خدا خوفی کی تلقین ہے. چنانچہ اسی صورت میں آیت نمبر 24 سے 28 تک خصوصی طور پر ایک پیغام ہے امت کے لیے، قیامت تک کے لیے. اور اسی پیغام کا ایک حصہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ذکر گویا کہ شاید مسلمانان پاکستان کا ہی ہو رہا ہے. اور اسی کی نسبت سے رات بھی ہم نے ایک پروگرام مختصر تراویح کے دوران رکھا تھا، اور اس میں ہم نے ویسے تو ایک پیغام کی شکل میں اخباری اشتہار بھی شائع کیا ہے، آج دنیا اخبار میں شائع ہوا ہے، کل اسلام میں شائع ہوا تھا، کہ پاکستان کا قیام 27 شب کو ہوا ہے. وہ اس کی بڑی نسبت ہے ہمارے اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت جو ہے وہ اس رات میں ملی تھی، قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ بھی بہت بڑا تحفہ، ایک عظیم نعمت اللہ کی ہے یہ پاکستان جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. تو یہاں جو آیات ہیں اس کے اندر جو میں اس وقت ان کی میں نے تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر کچھ بیان ہوگا، اس میں تو یوں لگتا ہے کہ خاص طور پر خطاب ہم سے ہی. فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان، لبیک کہو اللہ اور رسول کی ہر پکار پر. استجیبو کہتے ہیں بات ماننا، جیسے ہی کوئی اوپر سے آرڈر آئے فوراً اس پر عمل کرنا، اجابت، استجابت. استجیبو للہ وللرسول، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ اللہ اور رسول کی ہر پکار پر لبیک کہو، لبیک کہہ کر آگے بڑھو. اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس کام کے لیے کہ جس میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. اللہ اور رسول کی طرف سے جو بھی پیغام آ رہا ہے، جو بھی مطالبہ سامنے آ رہا ہے، جو تقاضے سامنے آ رہے ہیں، بظاہر بڑے کٹھن لگ رہے ہیں. مثال تو موجود ہے، 1000 کے رشتے سے ٹکرا گئے 313 نہتے، لیکن اسی میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. وہ جس کام کے لیے بھی تمہیں پکار رہے ہیں اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، تمہیں شاید نظر نہیں آتا. وہ تمہاری حیات جاویدان کا ذریعہ ہے. لما یحییکم، تو گویا ہر تقاضا اللہ اور رسول کا، یہ مسلمان کی گویا کہ اس کا شعار ہونا چاہیے. آج کل ہم نے تقسیم کر رکھا ہے دین کو، اول تو دین سے دوری کی انتہا ہے، اور وہ انتہا جو ہے وہ لا انتہا ہو گئی ہے، بے انتہا ہو گئی ہے. لیکن اگر کچھ دین کا معاملہ ہے بھی تھوڑا بہت، کچھ پریکٹسنگ معاملات ہیں بھی دین کے، تو وہ بھی جزوی ہیں. الا ماشاءاللہ، ہر پکار ہر تقاضا اس پر لبیک کہو، قبر بستہ ہو جاؤ، اور اسی میں تمہاری حیات جاویداں پوشیدہ ہے، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے. یہ ہے بہت اہم سبق. واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور اس میں بڑی وارننگ ہے آگے، اور جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے قلب کے درمیان. کیا مطلب؟ کہ اگر تم اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تم سے توفیق سلب کر لے گا تمہاری اس کوتاہی کے نتیجے. مسلوب التوفیق ہو جاؤ گے، دل پر مہر ہو جائے گی، اور جب دل پر مہر ہو گئی تو اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر انجام خوفناک اور ہولناک. تو اس سے پہلے کہ وہاں تک پہنچو اصلاح کر لو، دین کے ہر تقاضے کو سمجھو کہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اسی کی طرف سب تم جمع کر دیے جاؤ گے، کوئی نکل بچ کے نکلے گا نہیں، پیشی ہونی ہے. اور ظاہر بات ہے جو خطاب بھی مسلمانوں سے ہو رہا ہے تو مسلمان تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، قائل تو ہے، اپنے عمل سے خیر بتا رہا ہوتا کہ میں قائل نہیں ہوں، لیکن زبان سے تو قائل. کون ہے کہ جو مسلمان ہو اور کہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا؟ اس کا تو ایمان ہی ختم ہوا، مسلمانوں کے صف سے ہی نکل گیا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایک تو وہ ہے کہ جو آخرت کا عذاب ہے، ایک دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے. اور بچو اور ڈرو اس فتنے سے کہ جو تم پر نہیں پڑے گا، صرف تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں آئے گا. اگر قوم کے اندر عمومی زوال ہے، دین سے دوری ہے، منکرات کا جو ہے وہ ایک طوفان ہے کہ جو چلا آ رہا ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، حرام خوری ہے، جیسے کہ ہے آج پاکستانی معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں میں، اب اس کے نتیجے میں اگر اللہ کا عذاب آئے اور آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ عذاب کے بندن کھول دیے جاتے ہیں، عذاب کی تلوار تو ہر وقت لٹکی ہوئی ہے، کب اچانک گرے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. لیکن اس وقت پھر اگر جو عذاب آئے گا تو اس میں گیہوں کے ساتھ بھن بھی پیسے گا. اور یہ کہ وہ لوگ کہ جو خود پریکٹسنگ مسلمز ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ بچ جائیں گے. ہاں، قرآن مجید کے اور مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے عام عذاب سے کہ جو اللہ کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے قوموں پر، ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے جو نہی یعنی ان منکر کا فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہوں، خود بھی گناہوں سے بچ رہے ہوں اور لوگوں کو منع بھی کرتے. یہ سورہ اعراف میں ذکر ہے اس بستی کا جس بستی پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوفناک عذاب نازل کیا تھا، بنی اسرائیل کا جو ہے ایک قبیلہ تھا، ان پر عذاب نازل ہوا تھا. تفسیر کا موقع اس وقت نہیں ہے، لیکن اس پورے کا سبق یہ ہے کہ کچھ لوگ جو روکتے رہے، انہیں منع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو عذاب سے بچا لیا اور باقیوں کے لیے عذاب. اور ہمارا محاورہ بھی یہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے، تو جب عذاب آئے گا دنیا میں تو وہ صرف خاص ظالموں پر نہیں ہوگا، نافرمانوں پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ کے جو اس پورے سسٹم کے ساتھ ریکنسائل ہو کر چل رہے ہیں، خود اپنی نماز روزہ میں لگے ہوئے ہیں لیکن نہ سسٹم کو بدلنے کی کوشش ہے، نہ لوگوں کی اصلاح کا خیال ہے، نہ امر بالمعروف ہے، نہ نہیں یعنی منکر ہے، وہ بھی سب اس میں پیسے جائیں گے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تعداد میں کم تھے اور لوگوں نے تمہیں زمین میں دبا رکھا تھا، مغلوب تھے تم. تخافون ان يتخطفكم الناس، تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہارے وجود کو مٹا دیں گے. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی ہے، مدد کی ہے. ویسے ممکن نہیں تھا، ایسے حالات اللہ نے پیدا کیے، اس کی مشیت تھی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق سے بھی نوازا. لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ آیت اس وقت تو بڑی واضح ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے فرمایا گیا کہ تم کن حالات میں تھے. اذن تم قلیل، جبکہ تم تعداد میں بہت کم تھے. اب مکہ کی آبادی بہرحال بڑا شہر تھا اس دور کے حوالے سے. اسی مکہ سے 3,000 کا لشکر جو ہے نکل کر آیا تھا غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے، تو کوئی چھوٹی سی بستی تو نہیں تھی. ام القرا مرکزی بستی ہے جزیرہ نما عرب کی، بے شمار قبیلے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد 13 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا کام کیا ہے، آپ نے بھی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی، صبح و شام. ایمان لانے والے 150-200 سے زیادہ نہیں تھے، اور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اذن تم قلیل، جب تم تعداد میں کم تھے. مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں کمزور سمجھ کے دبا دیا گیا تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ دیکھو جو بھی پرسیکیوشن ہو رہا ہے، تشدد ہے، برداشت کرو، ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ حکمت عملی تھی اس وقت، اس کا ذکر میں پچھلی مرتبہ بھی کر چکا ہوں. مکے میں تو اجازت بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی مسلمان اتنی تعداد میں کم تھے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تخافون ان يتخطفكم الناس، اور تمہیں تو اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہارا وجود ہی مٹا دیں گے. خون کا پیاسا ہوا ہوا تھا مکہ، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور مسلمانوں کے خون کا پیاسا. فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا. یہ مدینہ ایک ٹھکانہ تھا، مدینہ مقصود نہیں تھا. آپ کے جو بعثت ہے وہ اس لیے تھی کہ اصل تو کل روح عرضی پر دین قائم ہوگا، اور آپ کی حیات طیبہ میں جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم ہوگا. اور اس دین کے قائم ہونے کے حوالے سے جو سمبل تھا وہ کیا تھا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. وہاں تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں، کیا گوارا ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی؟ چنانچہ مدینہ مقصود نہیں تھا، یہ ایک پناہ گاہ تھی، اور وہاں ٹوٹل اختیار مسلمانوں کا نہیں تھا. وہاں یہود کے ساتھ مل کر معاہدوں میں جو ہے اس کے ساتھ اس کے پابند تھے مسلمان بھی. ہاں البتہ اوس اور خزرج مقامی آبادی چونکہ ایمان لے آئی تھی، اب اسلام پر عمل کرنا، دینی احکامات پر عمل کرنا، اس کے لیے ایک معاشرہ تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک مرحلہ تھا آپ کی جدوجہد کا، اور آپ کی نظر وہ تو بیت اللہ کو سب سے اہم ترین کام، بیت اللہ کو شرک کا جو گڑھ ہے اس سے نکال کر اس کی اصل پوزیشن کو بحال کرنا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فتح مکہ کے دن پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گھس گئے تھے، اکیلے تھے، پوری قوم کسی جشن کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی کھلے میدان میں، انہیں موقع مل گیا. کیا کیا؟ سارے بت توڑ دیے، ایک بڑے بت کو چھوڑا اور اسی کے کندھے پر جو ہے وہ تیشا ہو جو تھا ہتوڑا بھرک لٹکا دیا. تو باہر کے وہ کام بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ کام کیا تو اس کے بعد کیا بت پرستی رک گئی تھی؟ حضرت ابراہیم باہر نکال دیا گیا، بت دوبارہ بن گئے. چنانچہ بت پرستی کا خاتمہ تو تب ہوگا جب دین غالب ہوگا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر تھی. چنانچہ جیسے ہی فتح مکہ ہوا پہلا کام سیدھا بیت اللہ میں گئے، ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ سے توڑا. تو بہرحال مدینہ ایک پناہ گاہ تھی، مسلمانوں کے لیے ایک بیس کیمپ بن گیا، وہاں ایک اسلامی معاشرہ بھی تشکیل پا رہا ہے. مقصود غلبہ دین، اور غلبہ دین جب تک کیپٹل پر قبضہ نہ ہو تو اس علاقے میں آپ کا غلبہ متصور نہیں ہوتا، یہ اصول ہے. ام القرى مکہ، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ ام القرى میں، ہر علاقے کی مرکزی بستی کیپٹل میں بھیجے ہیں، اس لیے کہ رسولوں کا کام سسٹم کو بدلنا ہے اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو فآواکم، اللہ نے تمہیں ایک پناہ گاہ دی تھی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، ایسے حالات بنائے کہ تمہارے لیے وہ ایک بہترین ٹھکانہ ثابت ہو گیا. کیسے مواخات ہوئی ہے اور کس طریقے سے سارے معاملات خوبصورتی سے طے ہوئے ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پھر رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. مہاجر گئے تھے بے سر و سامان، سب کو چھوڑ کر مواخات کرائی اللہ کے رسول نے، کس طریقے سے انصار نے ان کا ساتھ دیا. اب یہ بھی کتنا سیرت کا خوبصورت پہلو ہے. یہ سارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. اور شکر کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جو بھی اللہ اور رسول کی طرف سے تقاضا آئے لبیک کہو، اس پر فوراً آگے بڑھ کر اس کو پورا کرو. اچھا، لیکن اسی آیت کو آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان کی داستان بھی بیان ہو رہی ہے. سورہ انبیاء میں ایک آیت ہے، اس کے پہلے رکوع کے آخر میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف اتار دی ہے ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. فیہ ذکرکم کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، تمہارے حصے کا ذکر یعنی یاد دہانی، قرآن مجید میں جو موعظت کا پہلو ہے تمہارے حصے کا وہ موجود ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ تمہارا ذکر بھی موجود ہے. اور بہرحال قرآن مجید نے تمام جو بھی ممکنہ مذاہب تھے اور وہ ان سب کا بھی ذکر کیا ہے، جس قسم کے لوگ تھے، جس قسم کی سوچ تھی، سب کا ذکر کیا ہے. ہر قسم کے انسان کو اپنی کہیں نہ کہیں تصویر قرآن میں مل جائے گی، دہریوں کا بھی ذکر ہے، اسی طریقے سے اقوام کا بھی تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل کا جو تفصیل سے ذکر ہے اس کے آئینے میں ہم اپنی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو فیہ ذکرکم، تو یہاں لگتا ہے کہ پاکستان کا ذکر خاص ہو رہا ہے، ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے. اب اس آیت کو اس انداز سے پڑھیے کہ پاکستان کا تذکرہ کیسے ہے. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں اور اس کو منتبک کر رہا ہوں. وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے اور لوگوں نے تمہیں دبا رکھا تھا زمین میں، کارنر کیا ہوا تھا، دیوار سے لگا رکھا تھا. یہ ہے قیام پاکستان سے قبل کا دور ذرا یاد کریں. مسلمان اب مائنورٹی میں ہے. وہ زمانہ گزر گیا جب 1000 سال یہاں حکومت کی، 800 سال حکومت کی ہے، اس وقت بھی مائنورٹی میں ہوتے تھے. لیکن اب کیا ہے، انگریز حاکم ہے. انگریز ہندو کو جو ہے وہ پش کر رہا ہے، وہ اوپر اٹھا رہا ہے. سرکاری ملازمتوں میں ہندو، تعلیم میں ہندو آگے، کاروبار میں ہندو آگے. چونکہ حکومت مسلمان سے چھینی تھی اور اصل میں دشمنی تو اسلام سے ہے نا، انہیں یہود و نصارہ کو، اس میں تو یہ قطر مشترک ہے، یہ تو یہود اور ہنود ایک ہیں اسلام دشمنی میں. چنانچہ ہندو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر میدان میں اور مسلمان کو دبایا جا رہا ہے. اب چونکہ ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے، والد صاحب بتایا کرتے تھے اور مجید نظامی صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کی زبان سے سنا، کہ انارکلی میں کسی پنواڑی کی دکان بھی مسلمان کی نہیں ہوتی تھی. سب ٹوٹل بزنس جو ہے، اور کسی مارکیٹ میں کوئی مسلمان کھوکھا بھی اگر چلانے کی کوشش کرتا تھا اسے ناکام بنا دیا جاتا تھا. ہندو اس طرح غالب. تو اس انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تعداد میں بھی کم ہے مسلمان اور دبایا جا رہا ہے. انگریز بھی دبا رہا ہے مسلمان کو، ہندو بھی دبا رہا ہے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہارا وجود مٹا دیں گے. اور اس پہ خاص طور پر یاد کیجیے گا، اس سنگھن کی اور شدھی کی تحریکیں ہندوؤں نے شروع کر دی تھی حالات کو سازگار پا کر. اور وہ کیا تھا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں برد صغیر میں، باہر سے آنے والے تو گنتی کے کچھ لوگ تھے، باقی تو سب یہی کے ہیں جو کسی نہ کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور اب وہ مسلمان ہیں جو بڑی تعداد میں ہو چکے ہیں. یہ تو تھے، تو یہ پہلے ہندو تھے، انہیں ریکلیم کیا جائے. شدھی اور سنگتن کی تحریک، مسلمان کا وجود مٹایا جائے اور جو ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے انٹو ہندوئزم، یہ تحریکیں چلی تھیں اور اس کی وہ سرکاری سرپرستی میں ہو رہی تھی، انگریز سپورٹ کر رہا تھا. تو تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں تو اندیشہ تھا کہ تمہارا وجود ہی مٹا دیا جائے گا یہاں سے. فآواکم، ان حالات میں اللہ نے تمہیں ایک پناہ گاہ عطا فرمائی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس میں خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی ہے، یہ غیبی مدد سے ہوا ہے. جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھی اس کے مطابق پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا، ظاہر بات ہے، لاجک بھی کسی شے کا نام ہے. انگریز حاکم تھا اس وقت، وہ پاکستان کا سخت مخالف، قائد اعظم سے سخت نفرت کرتا تھا. آپ کو معلوم ہے جو اس وقت کا وائس رائے تھا، اور دشمنی تو اصل میں اسلام سے تھی اور اسلام کے نمائندے تھے اس وقت. تو وہ مخالفت تھی، اور ان حالات میں اللہ تعالی نے، یعنی ایک طرف انگریز مخالف، دوسری طرف ہندو اب بڑی اونچی پوزیشن میں آ گیا اور میجورٹی میں بھی ہے، میجورٹی میں تو وہ پہلے بھی تھا، اور سیاسی طور پر بہت اسٹرانگ. مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں تھی بمقابلہ کانگریس. مسلم لیگ تو آپ کو معلوم ہے کہ نوابوں کی جماعت تھی شروع میں، اور قائد اعظم بھی مایوس ہو کر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے. کون لے کر بلا کر آیا تھا؟ علامہ اقبال. اور انہوں نے آمادہ کیا ہے، جا کر گئے ہیں اس کام کے لیے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے علامہ اقبال کہ انگریز اور ہندو کو ہینڈل کرنے والا اصولی شخص، اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخص وہ ہے. اسے اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے. وہ پاکستان کا مقدمہ اس نے لڑا، اور کیا خوب لڑا. لیکن وہ بھی مانتے ہیں قائد اعظم کی غیبی تائید کے بغیر پاکستان کا بننا ممکن نہیں ہے. کل بھی میں نے یہاں پر بیان کیا، وہ ان کا جو بیان تھا ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے، بالکل ان کی وفات سے چند دن پہلے جو بات انہوں نے ڈاکٹرز کی محفل میں کہی ہے قائد اعظم نے، اس میں صاف طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی غیبی تائید، رسول خدا کے فیضان کے بغیر پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. میں تو حیران ہوں، اور اتنی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ پاکستان بن گیا، یہ ناممکن تھا. اور اب مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں۔ یہ کسی مولوی کی کہی ہوئی روایت نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ اور ان کے ساتھیوں نے قائد اعظم کی زبان سے براہ راست سنا ہے اور انہوں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا وہ ایک ویژن تھا۔ اور بالکل بات صحیح ہے کہ انگریز حاکم ہے، انگریز کے آنے سے پہلے بھی پاکستان مسلمان جب تک یہاں پر حکمران رہے ہیں، آپ کو یہ تو پتا ہے یہ فتاوی عالمگیری کیا ہے، نظام کیا تھا، اوپر بادشاہ چل رہی تھی، وہ آئیڈیل اسلامی نظام تو ہرگز نہیں تھا، لیکن نیچے عدالتوں میں کس کا قانون چل رہا تھا، قاضی مفتی وہ فیصلے کرتے تھے، سارا معاملہ شریعت کے مطابق چل رہا تھا۔ یہ تو انگریز نے آ کے پہلا کام کیا کہ وہ تمام عدالتیں ختم کر کے اور ملکہ وکٹوریا کا قانون نافذ کر دیا، اور آج بھی ہم اس کو پوج رہے ہیں، ہم اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، ملکہ وکٹوریا کے قانون کو پوج رہے ہیں۔ تو فآواکم وآیدکم بنصرہ، تو بہرحال اس وقت کے حالات یہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ٹھکانہ عطا کیا پاکستان کی شکل میں موجزانہ طور پر، ورزقکم من الطیبات، اور تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ پاکستان ایسا ملک ہے جس پر اکثر ممالک رش کرتے ہیں، یہاں کے وسائل، یہاں کے موسم، یہاں کے مختلف ٹرینز، ہر طرح کی دولت سے مالا مال، چاروں موسم اس کے علاقے میں، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے میوے، ہر طرح کا ٹرین، اور اعلیٰ ترین معدنی دولت جو اپنی نااہلی کی وجہ سے ہم ٹیپ بھی نہیں کر سکے، اور ہم وہ دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ شکر کا تقاضا کیا تھا؟ سب سے پہلے ملکہ وکٹوریا کے قانون کو ختم کر کے اللہ کے دین کو اور اللہ کے قانون کو نافذ کرتے، سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات اب ریکارڈ پر ہے، قائد اعظم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے جو اوریا مقبول جان نے ان باتوں کو پیش کیا ہے، اور پرانا ریکارڈ کو ریت کر وہ حقائق جو ہیں انہوں نے برآمد کیے ہیں، کہ قائد اعظم نے تو اس کے لیے آغاز کر دیا تھا، ریکنسٹرکشن آف اسلامک سسٹم، یہ ایک ادارہ بنایا بہت اہم، اور عالم اسلام کے بہت مشہور اسکالر جو جدید اور قدیم سب کے اعتبار سے بڑی اونچا مقام رکھتے تھے، علامہ اسد، ان کو اس پر معین کیا کہ پورے سسٹم کو اب ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اسلامی بنیادوں پر، اور انہوں نے اس میں سے اپنے پہلے لیے سب سے پہلا معین یہ کیا کہ سب سے پہلے میں یہاں کے تعلیمی نظام کو ٹھیک کروں گا۔ قائد اعظم کو اللہ نے مہلت نہیں دی، وہ پہلے ہی بالکل آخری لمحوں میں تھے جس وقت پاکستان بنا ہے، اور آپ کو پتا ہے اس کے بعد ایک سال اور کچھ عرصہ، لیکن وہ شدید عدالت کی کیفیت میں گزرا، ان کا ان کے منظر سے ہٹتے ہی جو بیوروکریسی ہماری تھی اس نے ان کو بھی چلتا کیا، دوسرے ملک میں سفیر بنا کر بھیج دیا، اور بقول اوریا مقبول جان جو کام وہ کر کے گئے تھے اور انہوں نے بڑی محنت سے یہ پورا ٹاسک جو ہے سنبھالا تھا اور شروع کیا تھا، اس سب کو جو ہے سازش کے تحت باقاعدہ وہاں آگ لگا کر ان ریکارڈز کو بھی ختم، لیکن باقیہ پوری قوم کو کیا ہوا تھا؟ تو شکر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس اللہ کی اس زمین پر اللہ کے اس کامل نظام کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے اس کو نافذ اور قائم کریں، لیکن وہ کام ہم نے نہیں کیا ہے۔ آج 72 سال، ہمارا ایک جو ہماری طرف سے تنظیم کی طرف سے مسلمانان میں پاکستان کے لیے ایک پیغام جس کا میں نے ذکر کیا وہ شائع ہوا ہے آج کے دنیا اخبار میں بھی اور کل اسلام اخبار میں بھی، بہرحال چونکہ خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اخبارات میں ہم نہیں دے سکے، جو بڑے لیڈنگ اخبارات ہیں ان کو تو نہیں ہم نے دیا، لیکن ایک میسج جو ہے وہ پہنچایا ہے، وہ میں نے رات بھی بیان کیا، اس کو بھی پڑھ کے سناؤں گا، وہ اسی حوالے سے ہے۔ تو فرمایا، آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اہل ایمان خیانت مت کیا کرو اللہ اور رسول کے ساتھ۔ سب سے بڑی خیانت یہی ہے کہ اللہ کا دین ہم اس کے محافظ ہیں، کسٹوڈین ہیں، اس کے حامل ہیں، اور اسے قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اعلیٰ ترین نظام، جس نظام کا تھوڑا سا نقشہ اگر افغانستان کے طالبان نے پیش کیا تو ساری دنیا اسے مٹانے کے لیے آ گئی کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، جو جاتا ہے متاثر ہو کر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا سیکولر مائنڈڈ آدمی گیا اور وہاں آ کر واپس آ کے بیان دے رہا ہے کہ طالبان نے جو نظام قائم کر کے دکھا دیا ہے، جو امن و امان، جو عدل و انصاف، اگر دنیا میں ایک دو اور اسلامی ملک ہمت کریں اور اس نظام کو قائم کریں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ وہ نظام ہے جسے ہم عمداً پاؤں تلے روند رہے ہیں اس وقت، ہماری اعلی عدالتیں اس کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں۔ یہ حال اس مقام پہ ہم کھڑے، یہ ہے خیانت سب سے بڑی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ کہتے ہی ہو کہ اللہ بڑا ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہے ہی نہیں، کسی لیول پہ نہیں۔ سارے ملک کے قوانین آج بھی وہی ہیں جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، اور جب بیان کیا جاتا بتایا جاتا ہے کہ بھائی آئلی قوانین کو اسلامی کرو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو اور آگے جا رہے ہیں۔ نئے سے نیا بل تحفظ حقوق نسواں کے خوبصورت عنوان کے تحت اسلامی جو ہے آئلی نظام، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور کس پر عمل ہو رہا ہے؟ جو یہود و نصارہ ایجنڈا دے رہے ہیں، وہ ہے ہمارے لیے رہنما، وہ ہے وہی آسمانی، آج قابل تقلید، قابل عمل۔ اور سودی نظام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے حوالے سے تو طے ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سود کو ختم کریں ہم، چاہے ہماری عدالتیں جو ہیں وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ فیصلہ دے چکا، اور نہ صرف فیصلہ دے چکا کہ بینک انٹرسٹ حرام ہے، بلکہ اس کو ختم کر کے اس کے متبادل سسٹم بھی دیا ہوا ہے حکومت کو ٹوٹل، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بحیثیت مجموعی اللہ اور رسول کے باغیوں کے صف میں کھڑے ہیں۔ تو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ آپس کی امانتوں کی خیانت کو تو آپ کو پتہ چل ہی رہا ہے، ہر سطح پر جو کرپشن ہے ہماری، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قومی دولت، عوام کا استحصال، ایلیٹ کی داس ہماری کیا کر رہی ہے؟ حکمران طبقہ ہمیشہ سے کیا کرتا چلا آیا ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم۔ تو یہ اللہ اور رسول سے بھی خیانت ہے، اور یہاں کے عوام کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ وانتم تعلمون، اور یہ تم جان بوجھ کر کر رہے ہو۔ کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سود کے حوالے سے جو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال ایک مہم چلائی تھی تہذیب اسلامی نے ملک گیر، تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں وہ پیغام بھرپور طور پہ پہنچ گیا تھا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کوئی ابہام نہیں رہا۔ جانتے ہیں اور صاف صاف ہم نے لکھا، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور سود کا گناہ ایک درہم ایک دینار سودی جو ہے وہ کھانا، وہ 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اس حدیث کو بھی عام کیا، اس حدیث کو بھی عام کیا، الربا 70 جزءا یحوبا ایسر ہوا ینکح الرجل امه۔ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے، ان میں سے ان 70 میں سے سب سے چھوٹا گناہ اس کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ اس گناہ کو 100 سے ضرب دیں تو سود کے قریب پہنچیں گے، اور یہ حدیث ہم نے عام کی ہے الحمدللہ. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی لا علمی ہے. وانتم تعلمون, اور تم خوب جانتے ہو, جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہو, یہ ہماری داستان نہیں ہے تو اور کس کی ہے. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ذریعہ آزمائش ہیں. ہم اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت گردانتے ہیں, مال اور اولاد. حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ دونوں چیزیں لائبلٹی ہیں. مال کے بارے میں سوال ہوگا, ایک ایک پائی کا حساب دو. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, اللہ کی عدالت سے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دیں. عن عمرہ فیما افنا, یہ جو تمہیں ہم نے مہلت عمر دی تھی یہ کن کاموں میں ضائع کی ہے, کن کاموں میں لگائی ہے, ذرا اس کا ایک ایک پل کا حساب دو. وعن شبابہ فیما ابلا, اور خاص طور پر شباب کا, جوانی کا دور, قوت اور امنگ کا دور, وہ کن چیزوں میں گلایا ہے, ذرا اس کا حساب دو. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں حساب دو کہ کن ذرائع سے کمایا تھا, حلال سے یا حرام سے, کن مداد میں خرچ کیا تھا, جائز یا ناجائز, ایک ایک پیسے کا حساب ہو. وَعَمَّا عَمِلَ فِي مَعْلِمَا, اور جو کچھ دین کا علم ہم نے دیا تھا اور دین کا جو تمہیں اویئرنیس تمہیں دی تھی, تو یہ سب کو پتا ہے کیا چیزیں جائز ہیں کیا نہیں جائز, کیا فرض ہے, سب جانتے ہیں, عمل کتنا کیا تھا. اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ جو تمہارے اولاد ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا, یہ الگ ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تمہیں سے ہر شخص جو ہے اپنی جگہ پر ایک رکھوالا ہے, اور جو اس کی رعیت ہے یعنی اس کی اولاد, بیوی اور اولاد, اس کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہو کر رہے گی. تربیت کی تھی کہ نہیں صحیح بنیادوں پر. تو اولاد اور مال, ان میں شدید اٹریکشن ہے, اور ان کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے انسان حرام میں منہ مارتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جنہوں نے حرام بہت کما کر اور بہت اکٹھے کیے ہیں, ان کی اولاد پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. جاوید چودھری کا مضمون مجھے یاد آ رہا ہے, ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جو 22 خاندان ایک زمانے میں ہوتے تھے پاکستان میں مشہور, ان سب کا انجام کیا ہوا, اور کیسے ان کے جو بڑے سربراہ تھے ان کے بعد ان کی اولادوں میں آپس میں کیسا کچھ ہوا, اور کیسے باپ جو ہے کس طرح سسے سک کے مرا ہے, اور کسی نے اپنے باپ ہی کو قتل کیا ہے, اور کسی نے جو ہے دولت کی خاطر جو ہے وہ اب ہر قدم اٹھائے ہیں, اور انتہائی گویا کہ دنیا میں سے جو وہ گئے ہیں وہ شدید رسوائی کے عالم میں گئے. یہ تو لیکن بڑھاپا ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو مال اور اولاد اٹریکشن بہت ہے اس میں, بہت زیادہ محبت, اور اس کی وجہ سے عام طور پر انسان جو ہے وہ حرام میں منہ مارتا ہے. اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے, اور اعلیٰ تعلیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تعلیم جو یورپ میں دی جاتی ہے جس کے ذریعے دنیاوی ترقی کے امکانات کھلتے ہیں, دینی تعلیم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی وقت ہے ہمارے پاس, کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہی جو تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب چیزیں ہیں, یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کہتے ہیں جس کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہو, ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے, اور یہی تمہارے ویک پوائنٹس. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور جان لو کہ اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے, نہ یہ مال تمہارے کسی کام آئے گا اور نہ یہ اولاد تمہارے کسی کام آئے, یہ الٹا وبال جان بنیں گے. یہ ہے وہ پیغام جو غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے, دین کے ہر تقاضے پر آگے بڑھ کر لبیک کہو. میں اب جلدی سے صرف آپ کو وہ جو اشتہار ہم نے بنایا ہے وہ چونکہ سب تک نہیں پہنچے گا، میں صرف اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں کہ یہ پیغام ہم نے اس وقت دینے کی کوشش کی ہے اس نسبت سے کہ پاکستان کا قیام بھی 27 رمضان کو اس شب میں عمل میں آیا تھا، اور جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے اور سال کی سب سے زیادہ برکت والی رات ہے، اور نزول قرآن جو ہے وہ بھی اس کی سمبولک اس کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوا، جو سب سے بڑی نعمت اور تحفہ ہے نوع انسانی کے لیے. لیلۃ القدر اور پاکستان، مسلمانان پاکستان کے لیے ایک پرخلوص پیغام. آج 27 رمضان المبارک کو پاکستان کے قیام کو اسلامی کیلنڈر کے مطابق 72 سال مکمل ہو جائیں گے. 27 رمضان المبارک کی شب کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی وہ انتہائی اہم اور بابرکت ترین شب جس میں قرآن نازل ہوا. اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی. یہی وہ شب ہے جس میں اللہ تعالی سال بھر کے اہم ترین فیصلے صادر فرماتے ہیں. پاکستان دنیا کے اس خطے میں وقوع پذیر ہوا جس میں وقوع پذیر ہے جس طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی. ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، جس کو اقبال نے پھر اپنے شعر میں سمویا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پاکستان علامہ اقبال کا خواب اور ان کی طرف سے مسلمانان ہند کو بشارت تھی. پھر یہ کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تقسیم ہند سے پہلے 100 سے زائد تقاریر سے، اور پاکستان کے قیام کے بعد 13 ماہ میں 14 تقاریر سے واضح طور پر اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور یہ ثبوت موجود ہیں سارے کے سارے. ہاں، 11 اگست 1947 کی تقریر کے ایک جملے کو جواز بنا کر ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جو کچھ کہتا ہے، اس تقریر کے ایک جملے کے ایک حصے سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ قائد اعظم سیکولر نظام چاہتے ہیں. 100 سے زیادہ واضح تقاریر اس بات پر کہ یہاں پر اسلام نظام کون سا ہوگا، وہ قرآن کا نظام ہوگا، اور یہ کہ یہ سودی نظام نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، یہ فتنہ و فساد ہے، ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا ایک معاشی نظام ڈیولپ کرنا ہوگا، ہم پوری دنیا کو ایک روشنی کے مینار کے طور پر بتائیں گے کہ اسلامی نظام یہ ہوتا ہے. وہ ساری جو ہیں جو 100 سے زیادہ تقاریر ہیں وہ گئی، ان کے نظر میں بھاڑ میں گئی. ہاں، اس ایک تقریر کے ایک جملے کے ایک حصے کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یہاں سے سیکولرزم کی سمیل آتی. اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ 11 اگست 1947 کی تقریر کے ایک جملے کو جواز بنا کر ہمارا سیکولر اور لبرل طبقہ جو کچھ کہتا ہے، اس کے بارے میں برطانوی نژاد مسلم خاتون سلینا کریم نے برٹش لائبریریوں میں تحقیق کے بعد اپنی کتاب سیکولر جناح اینڈ پاکستان میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، ایسی کوئی بات قائد اعظم نے نہیں کی تھی جس کو یہ منسوب کر رہے ہیں قائد اعظم سے. اور یہ کون ہے یہ کرنے والی؟ یہ انگلینڈ میں بیٹھی ہیں، انہوں کی برٹش لائبریریوں میں جا کے تحقیق کر کے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی پھر اس کے حوالے سے. برادران اسلام، آج ہمارا پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات میں بری طرح گھرا ہوا ہے. سازشوں کے ذریعے اس کی پیٹ پر اربوں ڈالر کے قرضے لاد دیے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے معاشی طور پر ٹوٹلی غلام ہے IMF اور ورلڈ بینک کے، لہذا ان کی جو بھی اوپر سے سجیشن یا حکم نامہ آتا ہے اس کو لازمن ہر حکومت جو ہے وہ مجبور ہے کہ اس کو نافذ کرے. ٹوٹلی غلام. افغانستان میں قابض اور مسلط امریکہ افغان طالبان کے ہاتھوں عبرتناک شکست، یوں کہنا چاہیے نہتھے افغان طالبان کے ہاتھوں عبرتناک شکست اور اپنی دوسری ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال کر پاکستان کے خلاف عملی کاروائی کے لیے پڑتول رہا ہے. یہ ایک لمبی داستان ہے، میں اس کی اس وقت تفصیل کروں گا، بات آپ سمجھ رہے ہیں. امریکہ اور یورپ ایک طے شدہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں، اور ابھی تک کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو تو پاکستان کو بھی اس میں لپیٹنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے. اس حوالے سے بھی پاکستان اولین ہدف ہے. ہمارا ازلی دشمن بھارت ہمیں نقصان پہنچانے بلکہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر وقت تاک میں رہتا ہے. اندرون ملک حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں, ملک کے اندر جو سٹیبلٹی کا عالم ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. ہاتھیوں کی اس جنگ میں عوام کچلے جا رہے ہیں. در حقیقت یہ اس جرم عظیم کی سزا ہے کہ ہم نے تحریک پاکستان کے دوران, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کے نام سے ایک آزاد خطہ معجزانہ طور پر عطا کر دیا تو اس وعدے سے منحرف ہو گئے اور ہم نے پاکستان کو سیکولرزم اور لبرلزم کا گڑھ بنا دیا. تشریح وقت نہیں ہے ورنہ بہت کچھ کی جا سکتی ہے. آخری جملہ یہ ہے ہمارے اس پیغام کا کہ برادران دین, ہماری اس وعدہ خلافی اور دین سے بے وفائی کے نتیجے میں آج ہم رب کریم کی رحمت و نصرت سے محروم ہیں. اب چاروں اطراف سے خطرات میں گھرے ہوئے پاکستان کو محفوظ رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق اسے, یعنی مملکت خداداد پاکستان کو, حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.